بر خوشنودی امام زمانه بلندتر سلامات.
یا فاطمه ام ابیها بنت پیمبر خیر النساء، تو ہے صدیقہ تو تا مدد ہے ہر ماتمی کے دل کی صدا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے، آپ کے دربار میں بی بی زہرا زندہ رہے وہ بہنوں کا آسرا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے، عرفان و مظہر یہ چاہتے ہیں، مل جائے ہم کو بس یہ سعادت، جو آخری ہے حجت خدا کی، ہو جائے ہم کو اس کی زیارت۔ اے میری بی بی یہ بات وہ ہے جو ہر حسینی کی التجا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے، آپ کے دربار میں بی بی زہرا یہ دعا ہے۔
بر محمد و آل محمد صلوات۔ صلوات پڑھی محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، والذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى آله الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الازل الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم والفرقان المجید، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، صلوات پڑھی۔ قبل اس کے کہ آج میں اپنی جانب سے آپ کے سامنے کچھ مسائل کا تذکرہ کروں، ایک چھوٹا سا سوال میرے سامنے آیا ہے، جواب بھی اس کا انتہائی مختصر ہے، لہذا سب سے پہلے آپ کے سامنے اس سوال کو پیش کرتے ہیں۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ایسی دوا کی شیشی جس پر انگریڈینٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ لکھا ہے کہ 80% الکوہل، کیا اس طرح کی دوا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ آپ نے فقط دوا کے حوالے سے سوال کیا ہے کہ دوا کی شیشی پر لکھا ہے 80% الکوہل، دوا کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں آج کی دنیا میں آ رہی ہیں،
جن کے ڈبوں پر، جن کی بوتلوں پر، جن کے پیکنگز پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ الکحل اس میں شامل ہے. اب بعض میں 80% لکھا ہوتا ہے، بعض میں 50% لکھا ہوتا ہے، بعض میں فقط 5% لکھا ہوتا ہے، بعض میں 100% لکھا ہوتا ہے. تو یہ جتنے مقامات پر الکحل کا تذکرہ ہوتا ہے، چاہے وہ پرفیومز میں ہو، چاہے وہ رنگ میں ہو، دیوار کا رنگ ہو یا فرنیچر کا رنگ ہو، چاہے وہ دوا ہو، چاہے وہ سافٹ ڈرنکس ہوں، بہت ساری ایسی آئٹمس ہیں آج کی دنیا میں جس پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس میں الکحل شامل ہے، اور پرسنٹیج مختلف ہوتی ہے، 5% سے لے کر 90% تک، 95% تک. ایسی تمام چیزیں کہ جس پر الکحل لکھا ہوا ہو، اس کا استعمال کرنا بالکل جائز ہے، کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے. اگرچہ الکحل کا مطلب مغربی دنیا میں شراب لیا جاتا ہے، عام طور پر جب وہ اپنی روزمرہ زندگی میں الکحل کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے شراب، مگر یہ جو بوتلوں پر، شیشیوں پر، ڈبوں پر، پیکنگز پر الکحل لکھا ہوتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ وہ وہی والا الکحل ہو جسے شراب کہا جاتا ہے. اس لیے کہ الکحل کی کئی اقسام ہیں، مختلف قسم کے الکحل ہیں اور وہ مختلف مقامات پر استعمال ہوتے ہیں. لہذا جب تک 100% شیور یقین نہ ہو جائے کہ اس میں شراب والا الکحل استعمال کیا گیا ہے، اس وقت تک وہ تمام چیزیں استعمال کرنا جائز ہو جائے گا. دوا استعمال کرنا جائز ہے، پرفیوم استعمال کرنا جائز ہے، رنگ استعمال کرنا جائز ہے، دوسری ایسی چیزیں کہ جس میں یہ الکحل استعمال کیا گیا، وہ ساری چیزیں استعمال کرنا جائز ہے. جب تک 100% شیور نہ ہو جائے کہ یہ شراب والی الکحل ہی ہے، اس وقت تک ان تمام چیزوں کا استعمال کرنا بالکل جائز ہے. اور اس سے اہم بات یہ ہے کہ چلیں، مولانا نے کہا تھا کہ بھائی شراب کا اگر پتہ چل جائے تو ایسی چیز استعمال کرنا جائز نہیں ہے، تو چلو ہم معلوم کرتے ہیں، کمپنی والے کو لیٹر لکھتے ہیں، کمپنی والے کو ای میل کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو الکحل اس میں ڈالی ہے یہ شراب والی ہے یا دوسری والی ہے. تو آپ معلوم کرنا چاہیں تو ساری چیزیں معلوم کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، مگر یہ معاملہ بالکل جناب موسیٰ کی گائے والا بن جائے گا. پروردگار نے ان کو سیدھا سادہ سا حکم دیا تھا کہ گائے ذبح کرو، اگر وہ سیدھی سادی گائے ذبح کر دیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا، ان کی ذمہ داری پوری ہو جاتی، مگر نہیں، وہ آگے بڑھے، موسیٰ کے پاس آئے، کہا موسیٰ یہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں کہ اس گائے کی عمر کتنی ہونی چاہیے. تو جناب موسیٰ نے گائے کی عمر بتائی، چلے گئے، پلٹ کر پھر واپس آئے، کہ اے موسیٰ آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. تو جناب موسیٰ نے گائے کا رنگ بتا دیا، چلے گئے، پلٹ کر پھر واپس آئے، کہ اے موسیٰ آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ گائے کنواری ہونی چاہیے یا شادی شدہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے پھر یہ بتایا کہ کنواری ہونا چاہیے مثلا. تو جس جس طرح سے انہوں نے سوالات کیے، ایسے ان کی ذمہ داریاں بڑھتی چلی گئیں. تو یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے، اگر کسی شیشی پر، بوتل پر الکحل لکھا ہوا ہے اور آپ اس الکحل کی تحقیق میں نہ جائیں تو آپ بالکل استعمال کر سکتے ہیں، اس دوا کو، پرفیوم کو، عطر کو، باقی بسکٹس کو، چاکلیٹس کو، ہر چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر اس کی تحقیق میں نہ جائیں. ہاں، آج کی دنیا میں تحقیق میں جانا ممکن ہے، لہذا فرض کیجئے کہ آپ نے کمپنی والے کو ای میل کیا اور وہاں سے انفارمیشن لے لی، تو انفارمیشن لے کے جب ہمارے پاس آئیں گے پھر ہو سکتا ہے ہم آپ کو دوسرا ایک سوال پوچھیں، پھر دوبارہ آپ ای میل کریں گے، وہاں سے کوئی جواب ملے گا، پھر آپ ہمارے پاس آئیں گے. یہ 4-5 سوال میں آپ ہو سکتا ہے کہ اس منزل تک پہنچ جائیں کہ بھائی اس میں تو وہی شراب والا الکحل ملا ہوا ہے. اگر آپ یہ 4-5 مرتبہ آنے اور جانے چکر لگانے میں یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ شراب والا الکحل ہے، تب بھی وہ چیز فقط آپ کے لیے حرام ہوگی، ہمارے لیے حرام نہیں ہوگی. اس لیے کہ آپ نے تحقیق کی ہے اور آپ کو اپنی تحقیق پر پورا بھروسہ، یقین ہے، تو آپ کو اپنے یقین پر عمل کرنا ہے. ہمیں اب تک یقین نہیں ہوا اور ہم یقین حاصل بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں، ضرورت کیا ایسا یقین حاصل کرنے. شک میں بعض چیزیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان شک میں مبتلا رہے تو اس کے لیے آسانی ہوتی ہے. لہذا اگرچہ شیشیوں پر یا پیکنگز پر لکھا ہوا ہے کہ الکحل ہے، ان تمام چیزوں کو استعمال کیجئے اور کسی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر تحقیق کے اس کو استعمال کرتا رہیے. ایک اور مسئلہ آج نماز کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کرنا تھا مجھے، جس کا تعلق بزرگ افراد سے ہے یا بیمار افراد سے ہے. اور یہ مسئلہ بہت یعنی کمپلیکیٹڈ اور پیچیدہ قسم کا بھی ہے. کچھ بیچارے ایسے افراد ہیں کہ جن کو پیٹ کا ایسا پرابلم ہے کہ ان کا وضو برقرار نہیں رہتا ہے. اچھا یہ تین بیماریوں کے حوالے سے ایک ہی مسئلہ ہے، پیشاب کے قطرے نکل جانے کی بیماری، پاخانے کے ذرات نکل جانے کی بیماری. یعنی ایسی بیماری میں بسا اوقات انسان مبتلا ہو جاتا ہے کہ مثلا ری خارج ہوتی ہے ساتھ کچھ ذرات بھی نکل جاتے ہیں. تو پاخانے کے ذرات نکلنے کی بیماری اور ری خارج ہونے کی بیماری، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ مستقل مثلا یہ بیماری چل رہی ہے. اس طرح سے مستقل بیماری چل رہی ہے کہ انسان کے لیے ایک نماز بھی صحیح طرح سے پڑھنا مشکل کام ہے، بہت مشکل ہے. ایک وضو سے ایک نماز بھی صحیح طرح سے پڑھنا اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے. تو اب ایسے افراد کے جس کو مسلسل ری خارج ہونے کی بیماری ہے، پیشاب کے قطرے نکلنے کی بیماری ہے، ذرات نکلنے کی بیماری، ایسے افراد کیسے وضو کریں؟ وضو کے لیے بھی ان کے لیے پرابلم ہے، تو ایسے افراد غسل کیسے کریں؟ اس لیے کہ کچھ ایسے مقامات آ جاتے ہیں کہ جہاں انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اور اگر غسل واجب نہ ہو تو غسل مستحب ہو جاتا ہے. جمعے کا غسل مستحب ہے، یہ مستحب غسل کیسے کریں؟ عید کا غسل مستحب ہے، یہ عید کا غسل کیسے کریں؟ تو ایسے افراد غسل کیسے کریں، وضو کیسے کریں؟ بمشکل تمام مثلا وضو کر کے، جلدی جلدی وضو کر کے بھی اگر یہ ایک رکعت یا دو رکعت نماز پڑھنا چاہیں تو بس اس سے زیادہ برداشت نہیں ہوگا، پھر وضو ٹوٹ جائے گا ان کا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ کیسے اپنی نمازیں پڑھیں اور پھر یہ وضو و غسل کیسے کریں؟ اس میں سب سے امپورٹنٹ بنیادی بات تو یہ ہے کہ ان کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ جو وضو کے واجبات ہیں، جو غسل کے واجبات ہیں اور جو نماز کے واجبات ہیں، اگر یہ اتنی جلدی جلدی ان واجبات کو انجام دے کہ ایک نماز ایک وضو کے ساتھ مکمل کر سکتے ہوں، تو ان کی ذمہ داری ہوگی کہ ایک وضو کے ساتھ ایک نماز مکمل کر لیں. مثلا وضو کرنے میں مثلا کلی کرنا مستحب ہے، ناک میں پانی ڈالنا مستحب ہے، ان دونوں عمل کو چھوڑ دے، دو مرتبہ چہرہ دھونا مستحب ہے، ایک مرتبہ دھونا واجب ہے، لہذا ایک مرتبہ چہرہ دھوئے، ایک ایک مرتبہ ہاتھوں کو دھوئے، جلدی جلدی چہرہ دھو کے، جلدی جلدی ہاتھوں کو دھو کے، سر کا مسا پیر کا مسا کر کے نماز کے واجبات جلدی جلدی اگر یہ ادا کر سکتا ہو، سارے مستحبات کو چھوڑ دے، یعنی سمے اللہ کو چھوڑ دیا، قنوت کو چھوڑ دیا، دو سجدوں کے درمیان استغفر اللہ کو چھوڑ دیا، جتنی پہلی تکبیر کے بعد تکبیریں ہیں، پہلی تکبیر تو واجب ہے، پہلی تکبیر کے بعد جتنی تکبیریں، ان تمام تکبیروں کو چھوڑ دیا، اور رکوع و سجدے کے ذکر میں بھی جو جلدی جلدی ذکر پڑھا جا سکتا ہے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، شاید اس میں دیر لگ رہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تین مرتبہ اس طرح سے کیسے جلدی جلدی رکوع بھی مکمل کر سکتے ہیں، سجدہ بھی مکمل کر سکتے ہیں، تو ان کی ذمہ داری ہوگی کہ ٹھیک وضو کے ساتھ ٹھیک نماز پڑھیں، فقط واجبات نماز کو انجام دیں اور اپنی نماز کو جلدی جلدی مکمل کریں، ان کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی. سارے مستحبات چھوڑ دیں، وضو کے بھی مستحبات چھوڑ دیں، غسل کے بھی، نماز کے بھی مستحبات چھوڑ دیں، اور اگر ایک نماز مکمل اس طرح سے کر سکتے ہیں تو ایک نماز مکمل کر لیں، اس کے بعد دوسری نماز کے لیے دوسرا وضو کریں، اور اسی طرح سے جلدی جلدی دوسری نماز پڑھ لیں. اگر ایسا کرنا پاسبل ہے تو ایسا کرنا پڑے گا. مگر کچھ افراد ایسے بیماری میں مبتلا ہیں کہ جہاں ایک نماز بھی اتنی تیزی سے بھی اگر یہ پڑھیں تو مکمل نہیں کر سکیں گے. نماز کے تین رکعت مثلا مکمل کر پائیں گے، چوتھی رکعت میں وضو ٹوٹ جائے گا، دو رکعت مکمل کر پائیں گے، تیسری رکعت میں وضو ٹوٹ جائے گا، ہو سکتا ہے ایک ہی رکعت مکمل کر پائیں دوسری رکعت میں وضو ٹوٹ جائے گا. ایسے افراد کے جن کا اتنی تیزی سے وضو ٹوٹتا ہے، تین وجوہات سے، یہ تین وجوہات پیش نظر رکھنی ہے، پیشاب کے قطرے، پخانے کے ذرات اور ری خارج، ان تین وجوہات سے ان کا وضو بڑی جلدی جلدی ٹوٹ جاتا ہے. تو ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ پھر یہ اسی وضو کے ساتھ نماز مکمل کر لیں، چاہے یہ وضو تیسری رکعت میں ٹوٹ گیا، دوسری رکعت میں ٹوٹ گیا، پہلی رکعت میں ٹوٹ گیا، پہلی رکعت میں بھی اگر وضو ٹوٹ گیا تو کوئی حرج نہیں، باقی تین رکعت جو بظاہر ایسا لگے گا کہ بغیر وضو کی نماز ہو گئی، دوسری رکعت بغیر وضو کے، تیسری رکعت بغیر وضو کے، چوتھی رکعت بغیر وضو کے، کوئی حرج نہیں، ایک ہی وضو سے یہ پوری نماز مکمل کر سکتے ہیں، ان کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی. نہیں، بسا اوقات ایسے ایسے مسائل سامنے آتے ہیں کہ ان بیچاروں کے لیے ایک رکعت بھی صحیح وضو کے ساتھ مکمل کرنا مشکل ہوتا ہے، ایک رکعت بھی صحیح وضو کے ساتھ مکمل نہیں کر پائیں، بس یہاں وضو کیا اور یہاں ٹوٹ گیا، ابھی وضو کیا اور ابھی وضو ٹوٹ گیا، نہیں اس سے بھی آگے کا مسئلہ، ابھی یہ وضو کرتے ہیں اور وضو ٹوٹ جاتا ہے، چہرہ دھویا اس کے بعد ہاتھ دھو رہے تھے کہ وضو ٹوٹ گیا، چہرہ دھونے کے بعد ہاتھ دھویا الٹا ہاتھ دھو رہے تھے کہ وضو ٹوٹ گیا، اتنی جلدی وضو ٹوٹ گیا. اگر ایسی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہیں کوئی حرج نہیں ہے ان کو بھی، اب یہ وضو کہیں پر بھی ٹوٹ جائے، چہرہ دھوتے وقت ٹوٹ جائے، سیدھا ہاتھ دھوتے وقت وضو ٹوٹ جائے، الٹا ہاتھ دھوتے وقت وضو ٹوٹ جائے، کوئی حرج نہیں، اپنے وضو کو مکمل کریں. یہ اس طرح سے سمجھیں کہ جیسے ان کا وضو ٹوٹا ہی نہیں ہے، بالکل پرفیکٹ ہیں، اس طرح سے سمجھیں، اپنے وضو کو مکمل کریں، اور وضو کو مکمل کرنے کے بعد اپنی نماز بھی شروع کر دیں. دو رکعت ہی نماز ہے دو رکعت پڑھ لیجئے، تین رکعت ہی نماز ہے تین رکعت ہی نماز پڑھ لیجئے، چار رکعت ہی نماز ہے چار رکعت ہی نماز پڑھ لیجئے، نماز مکمل کر لیجئے. یعنی بظاہر ایسا لگے گا کہ پوری نماز ٹوٹے ہوئے وضو سے پڑھیے، مگر کوئی حرج نہیں، یہ لوگ پڑھ سکتے ہیں، ان کو اس طرح کی اجازت دی گئی ہے. فقط اتنی اجازت نہیں دی گئی ہے بلکہ اس سے آگے کی اجازت دی گئی کہ اگر دو نمازیں ہمارے یہاں جو ایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں، ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء، اگر ظہر کی نماز اس طرح سے پڑھ لی ہے اور بغیر وضو کے بظاہر نماز پڑھ لی ہے، ٹوٹے ہوئے وضو کے ساتھ نماز پڑھ لی ہے، تو عصر کی نماز کے لیے بھی ان کو وضو نہیں کرنا ہے، عصر کی نماز کے لیے بھی وہی والا وضو چلے گا جو بظاہر ٹوٹا ہوا وضو ہے، اسی نماز کے ساتھ عصر، اسی وضو کے ساتھ عصر کی نماز بھی پڑھنے. یہی معاملہ مغرب کی نماز میں، کہ مغرب کی نماز سے پہلے وضو ٹوٹ گیا تھا، کوئی حرج نہیں ہے، مغرب کی نماز بھی اسی وضو سے پڑھ لیجئے، مغرب کے بعد عشاء کی نماز بھی اسی وضو سے پڑھ لیجئے، دونوں نمازیں پڑھ سکتے ہیں. فقط دونوں نمازیں نہیں بلکہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں اگر کوئی نافلہ پڑھنا چاہتا ہے، نافلہ مغرب، وہ بھی اسی وضو سے پڑھ لیجئے. چار رکعت نافلہ مغرب ہوتی ہے دو دو رکعت کر کے، وہ چار رکعت اسی ٹوٹے ہوئے وضو سے پڑھ لیں، پھر عشاء کی نماز پڑھ لیں، پھر اس کے بعد نافلہ عشاء جو پڑھی جاتی ہے نافلہ عشاء پڑھ لیں. یہ ساری نمازیں اس طرح سے پڑھی جا سکتی ہیں. جس کو اس طرح کی بیماری ہو کہ وہ کسی طرح سے بھی اپنا وضو روک نہ سکتا ہو، طہارت کو روک نہ سکتا ہو، وہ مسلسل اسی انداز سے نماز پڑھتا جائے. ذرا ایک سلوات پڑھی محمد والے محمد پر. اب ایک مسئلہ غالباً آیت اللہ خامنائی سے پوچھا گیا تھا، اور ہمیں یاد پڑتا ہے کہ شاید آیت اللہ سیستانی سے بھی پوچھا گیا تھا. اچھا پوچھا قرآن و عطرت ہی کی جانب سے پوچھا گیا تھا، بہت سارے سوالات ہوتے ہیں جو مستقل جا رہے ہوتے ہیں یہاں سے، لوگوں کے جو سوالات آتے رہتے ہیں اس میں مسلسل یہاں سے سوالات بھیجے جاتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک اگر مرجے کا سوال آیا تو وہ ایک سوال تین چار مراجے کو ایک ساتھ بھیج دیا جائے، سب کے جواب ایک ساتھ آ جائیں. تو مجھے جو یاد پڑ رہا ہے کہ دونوں مجتہدین کا ایک جیسا جواب تھا، اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے اور ٹوٹے ہوئے وضو سے نماز پڑھنی پڑتی ہے، پڑھ لے، کوئی حرج نہیں. مگر ایک صاحب نے ایک اور عجیب سوال بھیجا تھا کہ اگر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھوں تو میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، پہلی رکعت میں ٹوٹ جائے گا یا دوسری رکعت میں ٹوٹ جائے گا، بہت میں کوشش کروں تو چوتھی رکعت تک چلا جائے گا، چوتھی رکعت میں وضو ٹوٹ جائے گا. بہرحال یعنی اس طرح سے نماز پڑھنا پڑے گی کہ کہیں نہ کہیں درمیان میں وضو ٹوٹ جائے گا، مگر یہ فقط اس وقت ہے کہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھوں، لیکن اگر میں بیٹھ کے نماز پڑھوں تو میں بالکل وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہوں. اچھا اب یہ بھی یاد رکھیے کہ نماز میں کھڑا رہنا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھنا یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ کھڑے ہونے میں اصل حکم تو یہ ہے کہ اس طرح سے کھڑے ہو کے نماز پڑھو کہ تمہارا جسم کسی طرح سے ہلتا جلتا نہ ہو. اسی لیے ٹرین میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ ٹرین میں انسان کا جسم ہلتا جلتا ہے. اگر بالکل سکون کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہو، ہلنے جلنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، سکون کے ساتھ نماز پڑھنا پڑے گی. اگر اسٹریٹ جیسے انسان کھڑا ہوتا ہے، دونوں پیروں کے درمیان مردوں کے لیے زیادہ زیادہ ایک بالش کا فاصلہ، اگر ایسے کھڑے ہو سکتے تو ایسے ہی کھڑے ہو کے نماز پڑھنا پڑے گی، زیادہ پیر پھیلا کے نماز نہیں پڑھ سکتے. لیکن اگر فرض کیجیے کہ ایسے سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے کہ ایک بالش کا فاصلہ ہو، زیادہ پیر پھیلانے پڑیں گے، اتنے زیادہ پیر پھیلانے پڑیں گے کہ بظاہر لگے گا کہ جیسے ایکسرسائز کر رہا ہے، مگر اس کے باوجود اگر یہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے تو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھے. اگر حکم یہ دیا گیا کہ نماز اس طرح سے پڑھنی ہے کہ تم کسی چیز کا سہارا نہ لو، نہ دیوار کا سہارا، نہ لکڑی کا سہارا، نہ کرسی کا سہارا، نہ کسی آدمی کا سہارا، بغیر سہارے کے تمہیں نماز پڑھنی ہے، مگر اس کے باوجود اگر تم بغیر سہارے کے کھڑے نہیں ہو سکتے ہو تو حکم دیا گیا کہ سہارا لے کے کھڑے ہو جاؤ, مگر کھڑے ہو کے نماز پڑھو, بیٹھنے کی اجازت نہیں ملے گی. دیوار کا سہارا لو, لکڑی کا سہارا لو, کسی آدمی کا سہارا لو, مگر کھڑے ہو کے نماز پڑھو. ہاں سہارا لے کر اگر کسی طرح سے کھڑے ہو گئے تم تو بیٹھنے کی تمہیں اجازت نہیں ملے گی. ہاں سہارے سے بھی کھڑے نہ ہو سکے تو پھر بیٹھنے کی اجازت. تو یہ ساری تاکیدات ہیں, اور تاکید بھی اس قدر ہے کہ چار رکعت میں سے اگر تین رکعت کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہو تو تین رکعت کھڑے ہو کے پڑھو, ایک رکعت بیٹھ کے پڑھو. تین رکعت بھی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, دو رکعت کھڑے ہو کے پڑھو تو پڑھ سکتے ہو تو دو رکعت کھڑے ہو کے پڑھو. دو رکعت بھی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, ایک رکعت کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہو تو ایک رکعت کھڑے ہو کے پڑھو, تین رکعت بیٹھ کے پڑھو. ایک رکعت بھی پوری کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, فقط سورہ حمد کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہو تو فقط سورہ حمد کھڑے ہو کے پڑھو, پھر بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کے نماز پڑھو. پورا سورہ حمد بھی اگر نہیں پڑھ سکتے ہو تو یہاں تک کہا گیا کہ جو پہلی تکبیر ہے اللہ اکبر اور اس کے بعد نماز شروع ہوئی, فقط اتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہو. تکبیرۃ الاحرام کی حد تک کھڑے ہو سکتے ہو تو اتنی دیر بھی کھڑا ہونا پڑے گا, اتنی دیر کے لیے بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں. اگر کوئی شخص اتنی دیر بھی کھڑا نہ ہو سکے کہ خالی تکبیرۃ الاحرام کہہ سکے تو اس کو بیٹھنے کی اجازت ہے. تو اب آپ نے اندازہ کیا کہ نماز میں کھڑے ہونے کی کس قدر امپورٹنس ہے, اور تکبیرۃ الاحرام جو سب سے پہلی والی تکبیر ہے وہ تو واجب رکنی ہوتی ہے, اس میں انسان سے اگر غلطی ہو جائے تو چاہے بھول سے غلطی ہو جائے یا جان بوجھ کے غلطی کرے, دونوں صورتوں میں اس کی نماز باطل ہے. یعنی اگر کسی کو مسئلہ ہی نہیں معلوم تھا کہ اچھا اس طرح سے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا چاہیے, اتنی تاکید اب کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کے لیے, نہیں بھائی ہم نے تو اتنا پرواہ نہیں کی تھی, ہم چار میں سے دو رکعت تو آرام سے کھڑے ہو کے پڑھ سکتے تھے مگر ہم نے پرواہ نہیں کی اور بیٹھ کے نماز پڑھ لی, تو اب کیا ہوگا؟ تکبیرۃ الاحرام آپ نے اگر بیٹھ کے کہیے نماز غلط ہو گئی, ان نمازوں کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. تکبیرۃ الاحرام واجب رکنی ہے, اس کا مطلب اس میں بھول بھی ہو جائے تو معاف نہیں. آپ نے مسئلہ نہیں سیکھا, نہیں جانا, بھول ہو گئی, تب بھی معافی نہیں ہے, ان نمازوں کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. تو اب اتنی تاکید ہے کھڑے ہونے کے بارے میں, تو اب سوال کرنے والا ذرا چکرا گیا کہ اگر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھوں تو میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے, اور اگر بیٹھ کے نماز پڑھوں تو پھر میرا وضو رہتا ہے, ایک وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہوں, تو اب میں کیا کروں؟ ذمہ داری میرے کھڑا ہونا ہے میری ذمہ داری یا بیٹھ کے نماز پڑھنا میری ذمہ داری ہے؟ تو دونوں مراجع کرام کا جواب یہ تھا کہ نہیں, اب آپ کی ذمہ داری ہے نماز بیٹھ کر پڑھیں. وضو کی امپورٹنس دیکھیے, یعنی اگر یہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا اور درمیان میں ٹوٹے ہوئے وضو کے ساتھ نماز پڑھنا پڑتی. آغائی سیستانی اور آغائی خام نہیں کریں گے نہیں, اب بیٹھ کے نماز پڑھیں تاکہ پوری نماز وضو کے ساتھ ہو سکے. البتہ ایک بات اور ہے یہاں پر کہ جتنی دیر آپ کو ایسا لگے کہ آپ آرام سے کھڑے رہ سکیں گے اور کھڑے رہ کے نماز پڑھ سکیں گے اتنی دیر تو پھر بھی کھڑا رہنا پڑے گا. اتنی دیر کھڑے رہیں اور اس کے بعد اگر ایسا لگے کہ وضو ٹوٹنے والا ہے پھر آپ بیٹھ جائیے اور پھر بیٹھ کے نماز مکمل کر دیجیے. تو ایسی صورت میں جہاں وضو ٹوٹنے کا اندیشہ ہو وہاں اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ انسان بیٹھ کر نماز پڑھے مگر پورے پراپر وضو کے ساتھ نماز پڑھے, اس لیے کہ پراپر وضو کے ساتھ نماز پڑھنا یہ زیادہ اہم ہے اسلام کے اعتبار سے, اور اسی اعتبار سے مجتہدین کا اس طرح کا فتویٰ ہے. بابا جو بولے ایک مرتبہ صلوات پڑھی اور تھوڑا سا آگے بھی تشریف جائیے. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھی دونوں. ایک مسئلہ مجھے آج اور نماز کے حوالے سے بیان کرنا تھا, اور وہ خواتین کا مسئلہ ہے, بہت ہی حساس نوعیت کا مسئلہ ہے. میں فقط اس مسئلے کا اشارہ آج آپ کے سامنے کر سکتا ہوں, پورا مسئلہ بیان نہیں کر سکتا. میڈیا نے ہمارے پورے ماحول کو ایسا بنا دیا ہے کہ خواتین میں مغربی لباس کا فیشن بڑی تیزی سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور مغربی لباس کا فیشن کا مطلب یہ کہ خواتین کا پینٹ پہننا بہت عام ہوتا جا رہا ہے. تو خواتین کا جو پینٹ پہننا بہت عام ہوتا جا رہا ہے اس میں پینٹ کے ساتھ ساتھ شرٹ بھی آتا جا رہا ہے, اور کوشش تو یہ ہو رہی ہے کہ شرٹ کو آہستہ آہستہ ختم کر کے آدھے شرٹ کی حد تک پہنچا دیا جائے, اور ہمارے پڑوسی ممالک میں پہنچا بھی دیا ہے انہوں نے, پورا شرٹ کاٹ کے آدھے شرٹ تک پہنچا دیا انہوں نے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسے لباس میں خواتین کا نماز پڑھنا صحیح ہے کہ صحیح نہیں؟ یہ ذرا حساس نوعیت کا مسئلہ ہے, اس لیے مجھے ذرا تفصیل سے سمجھانا پڑے گا, آج کم از کم اس کی گنجائش نہیں ہے. مگر میری کوشش ہوگی کہ کل اس مسئلے کی وضاحت کروں کہ ایسے لباس میں خواتین کے لیے نماز پڑھنا کیسا ہے. خیر, جو موضوع میں نے آپ کے سامنے شروع کیا تھا, توقع تو یہ تھی کہ دو دن میں مکمل ہو جائے گا, مگر دو نہیں تو چلیں ڈھائی دن صحیح, آج قریب قریب آدھی تقریب میں یہ موضوع مکمل ہو جائے گا. مگر اب جو روزے کے حوالے سے آیتیں سامنے آ رہی ہیں, یہ بھی کسی طرح سے حساسیت کے معیار پر کسی اعتبار سے کمتر نہیں ہیں. اب جو روزے کی آیتیں شروع ہو رہی ہیں بڑی ہی حساس قسم کی آیتیں ہیں. یہ یعنی اگر کسی نے قرآن نہ پڑھا ہو اور بڑا ہی مخلص قسم کا, بڑا ہی قرآن پر اعتقاد رکھنے والا مومن ہو, قرآن کا نہ ترجمہ سنا ہو اس نے, نہ قرآن کے مفاہیم سے آگاہ ہو, بس قرآن کے فضائل اس نے سنے ہو, رمضان کا مہینہ ہوتا ہے قرآن کے بہت سارے فضائل بیان ہوتے ہیں, تو قرآن کے فضائل سنے میں, قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں لا سکتا ہے, یہ معجزہ ہے, پروردگار کا کلام ہے اور معجزہ ہے, قرآن کے فضائل بے انتہا سنے ہیں, اور اسے یہ نہ پتا ہو کہ قرآن میں لکھا کیا ہے, تو وہ تو ان آیات کو پڑھنے کے بعد حیران ہو جائے گا. اس لیے کہ قرآن کی ان آیات میں جس ٹاپک کو بیان کیا گیا ہے, اگر میں سمپل اور سادے الفاظ میں بیان کروں تو یہ پیور سیکس کا ٹاپک ہے, قرآن یہ بیان کر رہا ہے. اور اگر جیسا میں نے کہا کہ کسی خوش عقیدہ مسلمان کے سامنے اگر یہ اس طرح کی آیتیں پڑھی جائیں گی تو واقعی وہ تو یہ اپنے گالوں پر ہاتھ مارتا ہے, توبہ توبہ توبہ, ایسی باتیں قرآن میں لکھی, یوں کہے گا, ارے اس طرح کی باتیں قرآن میں لکھی. اچھا خالی قرآن میں نہیں ہے, یہ یاد رکھیے رسول کی حدیثوں میں بھی ایسی باتیں موجود ہیں, معصومین کی روایتوں میں بھی ایسی باتیں موجود ہیں, اس قسم کی باتیں موجود ہیں. اور کیا کیا جائے کہ جب یہ ساری باتیں معصومین کی روایتوں بھی موجود ہیں تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے پھر علماء بھی اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں, اس کے بغیر یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی, لہذا اس طرح کی باتیں ساری موجود ہیں. اب آئیے وہ باتیں کیا ہیں. اچھا ایک تو یہ کہ یہ اس طرح کا حساس ٹاپک ہے, پھر دوسرے یہ آیتیں ایسی ہیں کہ خود مسلمانوں کے روزوں کی ہسٹری بتا رہی ہے کہ مسلمانوں کے روزے ہمیشہ سے ایک طرح کے نہیں رہے تھے. جیسا روزہ ہم آج رکھ رہے ہیں, ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ رسول کے زمانے سے ایسا روزہ چلا آ رہا ہے, ایسا نہیں ہے, رسول کے زمانے سے ایسا روزہ نہیں چلا رہا, ہاں رسول کے اختتامی زمانے سے یہ والا روزہ چلا آ رہا ہے, مگر جب روزہ شروع ہوا تھا, روزہ سب سے پہلے واجب ہوا تھا, تو اس طرح کا روزہ اسلام میں نہیں تھا جیسا ہم لوگ رکھ رہے ہیں. آج جیسا روزہ رکھا جا رہا ہے ایسا روزہ نہیں تھا, شروع میں جب مسلمانوں پر روزہ فرض ہوا تھا وہ دوسرے اسٹائل کا تھا. وہ اسٹائل کیا تھا, اس کی پوری وضاحت ہے کہ کس انداز کا روزہ مسلمان رکھا کرتے تھے. اس میں یہ تھا کہ مسلمانوں کو مغرب کے بعد کھانے پینے کی اجازت تھی, مگر مغرب کے بعد کھانے پینے کی اس وقت تک اجازت ہے جب تک کہ وہ سوئے نہیں, جب تک کہ جاگ رہے ہیں وہ اس وقت کھا پی سکتے ہیں. تو اب کیا کیا جائے, مجھے اچھا تو نہیں لگتا, مگر بہرحال جو معاشرے میں ایک بات مشہور ہے وہ میمن برادری کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی, ان کے افراد عام طور پر یہ چوپاٹی پر اور فٹ پاتھ کے کونے پر, خیر اب تو اس سے بڑھ کر وہ ترقی یافتہ ہو گئے, اب وہ دوسرے مقامات پر جا کے بیٹھتے ہیں, تو ان کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی, پوری پوری رات جاگیں, چاہے پوری رات بیٹھ کر تاش ہی کھیلنا پڑے تو تاش کھیل کے پوری رات گزار دیں گے. تو جو اسلام میں روزے کا اسٹارٹ ہوا تو اس طرح سے ہوا تھا کہ تم مغرب کے بعد روزہ کھول سکتے ہو, مگر اس وقت تک کھانا پینا جاری رکھ سکتے ہو جب تک تم سو نہیں جاتے ہو, جہاں تم سوئے بس اس کے بعد تمہارا روزہ شروع ہو گیا, اب کھانے پینے کی پابندی, اب نہیں کھا سکتے. نمبر ون, ایک پابندی ابتدا میں یہ تھی روزوں کے بارے میں, اور دوسری پابندی روزے کے بارے میں یہ تھی کہ پورا ماہ رمضان ازدواجی تعلقات قائم نہیں کیے جا سکتے, پورے ماہ رمضان پر پابندی تھی, میاں بیوی ازدواجی تعلقات پورے ماہ رمضان قائم نہیں کر سکتے. یہ دو پابندیاں اسٹارٹ میں تھیں, یہ ہمارے روزے کی ہسٹری ہے, عیسائیوں کے روزوں کی ہسٹری نہیں, یہودیوں کے روزوں کی ہسٹری نہیں بتا رہے, مسلمانوں کے روزے کی ہسٹری یہ تھی کہ جب روزہ اسٹارٹ ہوا تو اس طرح سے اسٹارٹ ہوا تھا, اور اس کے بعد آیتوں میں تبدیلی ہوئی, اور جو تبدیلی ہوئی وہ روزے کی آیت اس طرح سے بیان کر رہی جو اب مسلسل آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہے. احل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم, اب تمہارے لیے حلال کر دیا گیا کہ روزے کی راتوں میں تم اپنی ازواج کے پاس جا سکتے ہو, یعنی اب یہ بعد میں یہ پابندی اٹھائی گئی ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, یہ بہت مشہور آیت ہے قرآن کی, کہ تم ان کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس ہے. اس کی میں وضاحت کرتا بلکہ پوری تقریر کی گنجائش تھی اس میں اس وضاحت میں, مگر میں اس کی وضاحت میں نہیں جا رہا اس لیے کہ میں آپ سے وعدہ کر چکا تھا کہ دو دن میں ٹاپک ختم کروں گا, اس لیے کہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. قرآن کی آیت کی یہ آیت کا یہ والا پورشن اکثر ممبروں سے بیان کیا گیا اور اس کی وضاحت بھی ہوئی ہے کہ تم ان کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس ہو. یعنی کم از کم یہ بات طے ہو گئی کہ ایسا اسلام نے برابری کا معیار قائم کر دیا ہے کہ جیسی تمہاری کنڈیشن ہے ویسی اس کی کنڈیشن ہے. جو معاشرے نے طے کر دی ہے کہ مرد ہی ہمیشہ حاکم ہوتا ہے, اس طرح سے نہیں چلے گا, اتھارٹی عورتوں کے پاس دی ہے. اچھا اب یہ جو پابندی تھی کہ پورا مہینہ ازدواجی تعلقات قائم نہیں کر سکتے, یہ آسان بات نہیں تھی. اچھا آسان بات نہیں تھی کا مطلب ہے کہ میں بوڑھے افراد کی بات نہیں کر رہا ہوں, ان کے لیے تو بہت آسان ہے, ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر ابھی ابھی ایک مہینے پہلے جس کی شادی ہوئی ہے, یا ایک مہینے پہلے نہیں کچھ عرصے پہلے شادی ہوئی ہے, اور اب میں کیا کہوں, اس میں خالی جوانی نہیں, بعض بزرگ بھی بہت آگے آگے. تو یہ ایسا معاملہ تھا کہ ابتدائے اسلام میں مسلمانوں کو پریشان کر رہا تھا بہت, اور اتنا پریشان کر رہا تھا کہ رات کو ان سے یہ گناہ ہو جاتا تھا, یعنی اپنی بیوی کے پاس جانا یہ بھی گناہ کا کام تھا اور یہ گناہ ان سے ہو جاتا تھا. وہ صبح اٹھتے تھے, کیونکہ یہ بالکل پرائیویٹ لائف ہے انسان کی, کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس نے کیا گناہ کیا ہے, مگر پروردگار تو جانتا ہے کہ کس نے کیا گناہ کیا ہے, پروردگار کو تو سب معلوم ہے, اور رسول کو بھی معلوم ہوتا تھا کہ کس نے کیا گناہ کیا ہے. یعنی ہمارے یہاں اس طرح سے جتنی روایتیں ہیں, جتنی باتیں تفسیر کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں یا تاریخی واقعات کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں, اس میں فقط اتنا آیا ہے کہ کچھ مسلمانوں سے غلطی ہو گئی اور کچھ مسلمانوں نے یہ کام کیا. عجیب بات یہ کہ ہمارے یہاں تو فقط اتنا لفظ استعمال ہوا ہے کہ کچھ مسلمانوں نے ایسا کیا, جبکہ برادران اہل سنت نے باقاعدہ نام بھی لیا ہے کہ کنہوں نے یہ غلطی کی تھی, اور نام لینے میں بھی انہوں نے قباحت نہیں کی کہ ان کے بہت بڑے بزرگ, نہیں سب سے فرسٹ نمبر کے نہیں سیکنڈ نمبر کے, ان سے یہ غلطی ہوئی, اور ان سے یہ غلطی ہوئی اور بعد میں انہوں نے رسول سے آگے اس کا تذکرہ بھی کیا. تو اب پروردگار کی جانب سے جو مسلمانوں پر سخت, یعنی ایک ذرا مشکل پیش آ رہی تھی, پریشانی پیش آ رہی تھی, اسلام کو اور آسان بنایا گیا. یہ اسلام کو آسان بنایا گیا فقط ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے یہ اجازت دی گئی کہ اچھا تم اپنی ازواج کے پاس جا سکتے ہو, اور پھر جو رات میں مسلمانوں کے کرتوت ہوتے تھے اس کا تذکرہ اس آیت میں ہو رہا ہے کہ علم اللہ انکم کنتم تختاتون انفسکم, خدا تو خوب جانتا ہے کہ تم خود اپنے ساتھ خیانت کرو گے, خدا کو تو معلوم ہے کہ تم خیانت کرو گے, لہذا اس خیانت کا علم ہے, مگر اس کے باوجود خدا تمہیں معاف کر رہا ہے. فتاب علیکم وعفا عنکم, تو خدا نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا اور تمہیں معاف بھی کر دیا کہ تم سے اگر یہ غلطی ہو گئی ہے تو کوئی حرج نہیں, خدا تمہیں معاف کرتا ہے. فالآن باشروہن, تو اب تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ تم اپنی ازواج کے پاس جا سکتے ہو, اب کوئی پابندی نہیں. اور جیسا کہ اب مسلمانوں کے درمیان جو روزہ رائج ہے وہ اسی طرح کا روزہ رائج ہے. یہ سوال مجھ سے عام طور پر ماہ رمضان میں نہیں کیا جاتا ہے, یہ سوال مجھ سے عام طور پر ایام عزا میں کیا جاتا ہے کہ پہلی محرم سے لے کے دسویں محرم تک, یا پہلی محرم سے لے کے چہلوم تک, یا پہلی محرم سے لے کے نو ربیع الاول تک, یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ دیکھیں قرآن نے اگر تذکرہ بھی کیا ہے تو رمضان کے حوالے سے تذکرہ کیا ہے, اگر اس میں کوئی قباحت ہوتی بھی ہے تو رمضان کے حوالے سے قباحت ہوتی ہے. یاد رکھیے محرم کے حوالے سے کوئی قباحت نہیں, چاہے وہ محرم ربیع الاول تک والا ہو کوئی قباحت نہیں, چہلوم تک والا ہو کوئی قباحت نہیں, پہلے دس دن والا ہو کوئی قباحت نہیں. مگر آپ سوچیں ذرا کہ جس کے دل میں فاطمہ کے لخت جگر کا غم ہوگا, دکھ ہوگا, اس کا دھیان کیسے ادھر جائے گا, اس کی توجہ کیسے ادھر جائے گی؟ اسلام کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اسلام کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوتی, مگر جب انسان کے دل میں غم ہو دکھ ہو تو انسان کا جی کہاں چاہتا ہے بھائی؟ اگر کسی ماں کا جوان بیٹا مر گیا ہے, اب اس کے سامنے آپ تکہ بوٹی لا کے رکھیں, تکہ بوٹی بہت اچھی غذا ہے, مگر کھانے کو جی کہاں جائے گا؟ انسان استعمال کہاں کرے گا اس کو؟ اس کا مزہ ہی نہیں آئے گا. تو پہلی محرم سے دس محرم تک پابندی نہیں ہے اسلام کی طرف سے, مگر اس کے باوجود یہ دیکھیے کہ آپ کو کتنا غم ہے امام کا اور ان کے اہل بیت کا, اس کے اعتبار سے پھر دیکھتے جائیے. البتہ پھر بھی پابندی کسی طرح کی نہیں. تو اب اسلام نے روزے میں اس کی اجازت دی دی, وابتغوا ما کتب اللہ لکم, اور تم ان تمام چیزوں کو حاصل کرو کہ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال بنا دی. جو میں نے پہلے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ اسلام نے ہر اس چیز کو حلال رکھا ہے, البتہ اس کا راستہ الگ ہے. وہ راستہ آپ کو اختیار کرنا پڑے گا جو اسلام نے بنایا. حلال راستہ آپ اگر اختیار کریں تو ہر مزے کا اسلام نے علاج رکھا ہے, تو تمام حلال کام انجام دینے کی اجازت ہے. اور قرآن بھی کہہ رہا ہے وقتبو ما کتب اللہ لکم, تمام حلال چیزوں کو تم استعمال کر سکتے ہو, جو اللہ نے لکھ دیے وہ تمام استعمال کر سکتے ہو. وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ خَيْطُ الْأَبْيَضِ. اچھا اب یہ جو کھانے پینے کی اجازت کے حوالے سے آپ کے سامنے بات آئی, اس میں بھی تاریخ اسلام کا ایک زبردست واقعہ ہے. مغرب کے بعد جہاں کھانا کھایا آپ سو گئے, بس اب آگے روزہ نہیں رکھ سکتے, یعنی اب وہاں سے آپ کا روزہ شروع ہو گیا, کھا پی نہیں سکتے آپ کا روزہ شروع ہو گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کھانے پینے کے بعد اگر انسان سو جائے تو اس کے بعد اس کا روزہ شروع ہو جائے گا؟ نہیں, اصل حکم یہ نہیں تھا. مغرب کے بعد آپ سو گئے, چاہے کھایا ہو یا نہ کھایا ہو, مغرب کے بعد اگر سو گئے تو وہیں سے آپ کا روزہ شروع ہو گیا. اب ایک صحابی رسول بیچارے بہت بوڑھے تھے اور کمزور اور ضعیف بھی تھے. رمضان کے مہینے میں ہی اسلامی ایک بہت بڑی جنگ برپا ہوئی جس کا نام ہے جنگ احزاب یا جنگ خندق, دونوں ایک ہی جنگ ہیں. احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ پورا عالم عرب مل کے آیا تھا مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو جنگ احزاب, اس میں پیغمبر نے خندق خودوائی تھی, رمضان کا مہینہ تھا, لہذا یہ صحابی رسول دن کے وقت خندق میں رسول کے ساتھ کام کرتے تھے, خندق کھودتے تھے. جب شام کو افطار کا وقت ہوا تو تھکے ہارے بہت تھکن سے چور تھے. شام کو جب گھر آئے, مغرب کا وقت ہو گیا, بیوی سے کہا کہ کھانے پینے کا انتظام کرو. بیوی نے کہا کہ ہاں میں انتظام کرتی ہوں, مگر دیکھو تم سونا نہیں بالکل, میں ابھی آ رہی ہوں. یہ کھانا لینے کے لیے گئی, یہ دیوار سے لگا گیا, دیکھ لگا گئے بیٹھ گئے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایسی جگہ پر بیٹھا ہوتا ہے کہ جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہوتی ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہو, دن کا تھکا ہوا ہو, تو چاہے یا نہ چاہے خود بخود اس کی آنکھ لگ جاتی ہے, سو جاتا ہے انسان. لہذا اتنی دیر میں کہ بیوی کھانا لے کر آئے, اتنی دیر میں ان کی آنکھ لگ گئی, سو گئے. اب سو گئے, بیوی آئی, کھانا سامنے رکھا, کھانا کھا لو. اب تو میں سو گیا, اور سونے کے بعد کھانے کی اجازت نہیں ہے, لہذا اب تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا. لہذا روزے پر روزہ رکھ لیا انہوں نے, اور دوسرے دن پھر رسول کے ساتھ خندق میں کام کرنا تھا, خندق کھودنی تھی, لہذا کام کرنے کے لیے چلے گئے. مگر ہوا یہ کہ تھوڑی دیر کام کیا, کمزوری اتنی تاری ہوئی کہ ایک مرتبہ بے ہوش ہو کے نیچے گر پڑے, بے ہوش ہو گئے بالکل بری طرح. رسول نے پانی کا چھڑکاؤ کیا اور پوچھا کہ بات کیا ہے, اتنی کمزوری کیوں تاری ہو گئی؟ اس وقت انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا, رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اصحاب میں سے دین پر عمل کرنے والے کچھ افراد ایسے بھی ہیں کہ اس انداز سے دین پر عمل کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اگر ہلاکت میں ڈالنا پڑے, بے ہوش ہو جانا پڑے تو بے ہوش ہو جانے کے لیے تیار ہیں, مگر اسلام کا کوئی حکم چھوٹنا نہیں چاہیے, کوئی واجب چھوٹنا نہیں چاہیے, کسی طرح سے کوئی حرام عمل نہیں ہونا چاہیے, اس انداز سے بھی اسلام کے عمل کرنے والے موجود ہیں. اور اس کے بعد یہ والی آیت نازل ہوئی تھی کہ وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ, کھاؤ اور پیو. کہاں تک کھاؤ اور پیو؟ اب اجازت ملی ہے سحری تک کھانے اور پینے کی, مگر اس کے لیے الفاظ کیا استعمال کیے ہیں؟ الخیط الابیض من الخیط الاسود, کہ جب سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا ہو جائے اس وقت تک کھاؤ پیو. اچھا قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا مطلب سمجھنے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کو بڑی آسانی سے سمجھ لیتے ہیں, جو ترجمہ لکھا ہوا ہے اس سے ہم قرآن, اس ترجمے کی مدد سے ہم قرآن کو بڑی آسانی سے سمجھ لیتے ہیں. یاد رکھیے کہ قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں, بلکہ ایک بہت بڑا قرآن کی آیت کا حصہ ایسا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ دین کی طرف جا رہا ہے, دین پر عمل کر رہا ہے, مگر وہ دین سے دور چلا جا رہا ہوگا, دین سے دور بھاگ رہا ہوگا. یعنی قرآن کی آیتوں کے حوالے سے جو بعض لوگوں کا نقطۂ نگاہ ہے کہ کوئی بھی بات ان کے سامنے پیش کی جائے تو فوراً وہ کہتے ہیں کہ صاحب قرآن میں کہاں لکھا ہے, ہم نے تو پورا قرآن پڑھ لیا ہے. یعنی قرآن پڑھ لیا کا مطلب قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا ہے. قرآن میں کہاں لکھا ہے بتائیے. کسی بات کا بھی تذکرہ ان کے سامنے کیا جائے وہ کہیں گے قرآن میں کہاں لکھا ہے بتائیے. پہلا سوال ان کا یہی ہوگا کہ یہ بتائیے قرآن میں کہاں لکھا ہے. اچھا اگر ان کو جواب دے دیا کہ دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے خمس ہی کا مسئلہ, اگر ان سے یہ کہا جائے کہ سب خمس نکالنا ہے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے, ایسا لگتا ہے ان کے اس سوال سے کہ جیسے یہ پورے قرآن پر بڑی پابندی سے عمل کر رہے ہیں, بس اس ایک مسئلے پر عمل کرنے کے لیے مرے چلے جا رہے ہیں, تڑپے چلے جا رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ مسئلہ قرآن میں مل جائے ہمیں تو ہم دھڑک سے خمس نکال دیں. ان کا اعتراض شروع میں ایسے ہی ہوگا کہ جیسے یہ سارے قرآن پر من و ان بالکل عمل کر رہے ہیں, بس خالی ایک مسئلے پر ایسے تڑپے چلے جا رہے ہیں کہ یہ والا مسئلہ اگر کہیں سے قرآن میں مل جائے تو دھڑک سے اس پر عمل کر لیں. اچھا قرآن کی آیت لا کے بتا دی, قرآن کی آیت لا کے بتا دی, تو اب دوسرا اعتراض کیا؟ ارے صاحب پورے قرآن میں آپ نے ڈھونڈ پھیل کے ایک آیت نکالی ہے خمس کی, ایک آیت نکالی. بھائی اگر ایک آیت نکالی ہے تو ایک آیت بھی تو موجود ہے یا نہیں موجود؟ یہ اس ایک آیت پر عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ یہ اس آیت اس ایک آیت کو خرج کے پھینک دے, قرآن سے باہر نکال دیں گے, بھائی تم تو ایک ہو تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے, یہاں تو ڈیموکریسی چل رہی ہے لہٰذا تمہاری کوئی ویلیو نہیں, خرج کے پھینک دیں باہر نکال دیں اس کو, کیا کریں؟ ایک آیت بھی اگر ہے, یعنی میں ان کی بات کر رہا ہوں, ایک نہیں ایک سے زیادہ آیتیں, اگر فرض کیا جائے کہ ایک آیت بھی ہے تو عمل تو کرنا ہے اس آیت پر بھی, اس آیت کو بھی چھوڑنا تو نہیں ہے. اور پھر ایسے لوگوں کا مزاج کیا بن جاتا ہے, ایسے لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں کو باقاعدہ کلو اور سیر کے حساب سے تول رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ والی آیتیں اتنے کلو ہیں, وہ والی آیتیں تو اتنی شٹانگ ہیں, بھائی کلو والی آیتیں زیادہ ہیں شٹانگ والی آیتیں کم ہیں. یہ باقاعدہ قرآن کو کلو اور سیر میں باقاعدہ تول رہے ہوتے ہیں کہ اتنی کلو یہ والی آیتیں, اتنی کلو یہ والی آیتیں, اتنے سیر یہ والی آیتیں, اتنے سیر والی. یعنی جس کے کلو بڑھ گئے اس کی تو کوئی اہمیت ہوگی, جس کے کلو کم ہو گئے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. اگر ایسا بھی ہو, اگر یہ بھی مان لیا جائے تو عزیزان محترم روزوں کی آیت نے بالکل کلیئر کٹ میسج مسلمانوں کو دے دیا ہے کہ دیکھو اسلام کے مسائل کس قدر زیادہ امپورٹنٹ ہے, اسلام کے مسائل کی کس قدر زیادہ اہمیت ہے. میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی پانچ آیتیں پڑھی ہیں روزوں کے حوالے سے, اور پانچ آیتوں میں فقط پہلی آیت ایسی ہے کہ جس کے متعلق یہ اعلان کیا گیا کہ اس میں ہسٹری ہے, اس میں حکم ہے, اس میں فلسفی ہے. فقط پہلی آیت میں یہ فلسفی وغیرہ کا تذکرہ آیا ہے. باقی چار آیتیں, ان میں سے ایک دعا کی آیت ہے اس کو نکال دیا, باقی چار آیتیں ایسی ہیں کہ جو خالصتاً فقہی مسائل پر مشتمل ہیں, خالصتاً فقہی مسائل. اس میں مریض ہو تو تمہیں روزہ نہیں رکھنا ہے, مسافر ہو تو تمہیں روزہ نہیں رکھنا ہے, اگر مرض تمہارا ایسا تھا کہ بعد میں روزے کی قضا کر سکتے ہو تو اس کی قضا کرنی ہے, جتنے دن تم سفر پر گئے تھے اتنے دن سفر کے ایام کے روزوں کی قضا کرنی ہے. ایام جو روزوں کے ہیں وہ 29 دن یا 30 دن جو محدود تعداد بتائی گئی ہے اتنی تعداد میں روزے رکھنے, اور اس کے بعد فقہی مسائل دوسرے حوالے سے کہ تمہارے لیے اپنی ازواج کے پاس جانا جائز ہے, رات میں تم جا سکتے ہو, روزہ شروع ہونے کا وقت یہ ہے, روزہ ختم ہونے کا وقت یہ. یہ سارے فقہی مسائل. یعنی اگر اسلام نے روزے کا حکم اگر 10% بتایا ہے تو 90% تو فقہی مسائل ہیں, 90% تو روزے کی آیتیں مسائل کا تذکرہ کریں گے. دیکھو ان باتوں پر تمہیں عمل کرنا, ان باتوں کا تمہیں خیال رکھنا. جب ایسی باتوں کا تذکرہ آتا ہے تو عام طور پر لوگوں کی زبان پر یہی ہوتا ہے کہ صاحب ان کا کام ہے خالی فقہ کے مسائل بیان کرنا, بس ممبر پر آپ ان سے کچھ اور نہیں سنیں گے, یہ خالی فقہ کے مسائل بیان کریں. بھائی میں کیا کروں, قرآن کی آیتیں اس طرح کا حکم دے رہی ہیں, قرآن کی آیتیں اس طرح سے چل رہی ہیں. تو اب قرآن کی آیتوں کو تولنے والے بھی سمجھ لیں, کلو اور سیر کے حساب سے تولنے والے بھی سمجھ لیں کہ اگر یہ مسائل کا تذکرہ اگر آپ دیکھیں تو کس قدر زیادہ مسائل کا تذکرہ یہاں پر آیا ہے. اور اس کے بعد جو علامت بتائی گئی ہے کہ یہاں تک تم کھانا پینا جاری رکھ سکتے ہو, یعنی سحری تک, اس میں لفظ کیا استعمال کیا گیا, بڑا عجیب لفظ ہے یہ, خیت الابیض یعنی سفید دھاگا, پھر خیت الاسود یعنی کالا دھاگا, اسود یعنی سیاہ دھاگا, سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نمایاں ہو جائے اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو. قرآن کی آیتوں کو سمجھنے والے کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اسی انداز سے آیتوں کو سمجھتے ہیں. رسول کے پاس ایک شخص آیا, کہا اللہ کے رسول میں نے اپنے گھر میں ایک کالا دھاگا رکھا ہوا ہے اور ایک سفید دھاگا رکھا ہوا ہے, اور سحری کے وقت دیکھیے آج کی دنیا میں مسئلہ اتنی آسانی سمجھ میں نہیں آئے گا. آج کی دنیا میں روشنی لائٹ اس قدر ہے کہ جس کا احساس بھی انسان کو نہیں ہوتا ہے. اس زمانے میں دیکھیے کہ جب لائٹ کا تصور نہیں ہوتا تھا, اندھیرے میں چلے جائیے, یہاں پر بھی جب لائٹ چلی جاتی ہے کیسا اندھیرا گھپ ہو جاتا ہے, آدمی کو آدمی نظر نہیں آتا. اب سحری کے وقت میں کیسا گھپ اندھیرا. اب ایسی صورت میں وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول میں نے کالا دھاگا اور سفید دھاگا اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے, جب سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ نظر آنے لگتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا اور میں اپنا روزہ بند کر دیتا ہوں. قرآن کو سمجھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے لوگوں کا, اس انداز سے لوگوں نے قرآن کو سمجھا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب میں بھی جو افراد ہمارے بحث و مباحثہ کرنے کے لیے گئے اور ان کے سب سے بڑے عالم جو نابینا ہیں, نظر نہیں آتا ان کو, ان سے بحث و مباحثہ ہوا, خوب مناظرہ ہوا, مگر نہیں مانے, بات کو تسلیم نہیں کیا انہوں نے. جب بات کو تسلیم نہیں کیا تو آخر میں ایسا جواب دینا پڑتا ہے کہ کچھ ان کے ہتھوڑے پڑیں تاکہ سمجھ میں آئے بات. کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ والی آیت قرآن کی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں کہ من کان فی ھذا الاعمی فہو فی الآخرۃ اعمی, جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. قرآن کے ظاہر کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ ہاں بالکل مانتے ہیں. تو پھر کہتے ہیں آپ, بات بالکل واضح ہو گئی, آپ اپنی حالت کو دیکھیے اور ہماری حالت کو دیکھیے, آپ کی حالت کو دیکھ کے خود بخود اندازہ ہو گئی. سلوات پڑھیے محمد والے. قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے حدیث کا سہارا لا محالہ لینا پڑے گا. فقط ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب قرآن میں کہاں لکھا ہے, قرآن میں آپ بتا دیجئے, قرآن کی کسی آیت کو دکھا دیجئے. فقط اس طرح سے نہیں کہا جا سکتا, حدیث کا سہارا لازمی ہے, اس کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. جب اس شخص نے رسول کے سامنے آ کر یہ بات کہی کہ میں نے اپنے گھر میں کالا دھاگا اور سفید دھاگا رکھا ہوا ہے اور میں روزہ بند ہونے کا ٹائم اس سے ناپتا ہوں, گھڑیاں بھی نہیں اس زمانے میں, لائٹ بھی نہیں اس زمانے میں, تو کیسے پتا چلایا جائے؟ تو میں اندازہ اس طرح سے کرتا ہوں کہ جب سفید دھاگا نظر آنے لگتا ہے, کیونکہ سفید میں ریفلیکشن زیادہ ہوتا ہے, پہلے نظر آئے گا, جب سفید دھاگا نظر آنے لگتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ روزہ بند ہونے کا ٹائم ہو گیا. رسول اس کی بات سن کر بہت ہنسے, اللہ کے رسول بھی بہت ہنسے اور کہا کہ بھائی قرآن کی آیت کا یہ مطلب نہیں ہے جو تم نے نکالا ہے. قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب آسمان میں سیاہی چھائی ہوئی ہو, اس سیاہی کے درمیان جب ایک سفید لکیر نمودار ہو, ایک سفید لکیر جب تمہیں دکھائی دے, تو اس سفید لکیر کی وجہ سے پتا چلے گا کہ اب سحری کا وقت ختم ہوا, اب روزہ بند کرنے کا وقت ختم ہوا اور یہاں سے تمہیں روزہ شروع کرنا ہے. تمہارے کالے اور سفید دھاگے سے پتا نہیں چلے گا کہ روزہ شروع کب ہوا ہے, روزہ کب ختم ہوا ہے. اصل میں تو وہ پروردگار نے جو نظام مرتب کیا ہوا ہے اس نظام کے تحت پتا چلے گا کہ روزہ کب شروع ہوتا ہے, کب ختم ہوتا ہے. بس یہ آخری آیت ہے, بات ختم ہو گئی. ثم اتم الصیام الی اللیل, روزہ شروع ہونے کا وقت پتا چل گیا, سفید دھاگا اور کالا دھاگا, روزے کو مکمل کرو رات تک, رات تک روزے کو مکمل کرنا ہے. الی اللیل, لیل کا لفظ اردو زبان میں بھی بہت استعمال ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رات کب ہوتی ہے, جب برادران اہل سنت کی اذان ہوتی ہے اس وقت یا جب ہماری اذان ہوتی ہے اس وقت, لیل کب ہوتی ہے؟ تو اس کے لیے ہمارے دوست ہیں جن کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا. ایک مرتبہ یہ موٹر سائیکل چلا کر جا رہے تھے تو پولیس والے نے روک لیا, شام کا وقت تھا, پولیس والے نے روک لیا کہ تم نے لائٹ نہیں چلائی. کہا ابھی تو رات نہیں ہوئی ہے. اچھا سورج غروب ہو اور رات شروع ہو اس کے درمیان کچھ نہ کچھ اجالا ہوتا ہے, انسان کو آسانی سے نظر آتا ہے اور بہت سارے لوگ بغیر لائٹ چلائے گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو پولیس والے نے روک لیا کہ تم نے لائٹ نہیں چلائی. کہا ابھی تو اجالا ہے, سب نظر آ رہا ہے, لائٹ جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا نہیں, رات ہو جائے تو لائٹ جلانا پڑے گی تمہیں. اچھا تو رات کب ہوتی ہے؟ کہ ہمارے قانون کے مطابق رات اس وقت ہوتی ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد 15 منٹ گزر جائے تو رات ہو گئی ہے. مسلمانوں کا قانون کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے, ان کی اپنی کتابوں میں یہ قانون لکھا ہوا ہے, مگر عملی طور پر وہ کس قانون پر عمل کر رہے ہیں؟ عملی طور پر اس قانون پر عمل کر رہے ہیں کہ نہ جانے کیسے آدمی کی حدیث ہوگی کہ جس کے مطابق وہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں اور جس کے مطابق روزہ ختم کر رہے ہیں, خود ان کے اپنے اعتبار سے اس انداز کے قوانین وضع کیے گئے ہیں کہ حکومت پاکستان بھی یہ تسلیم کرتی ہے کہ رات اس وقت ہوتی ہے جب سورج غروب ہونے کے 15 منٹ گزر جائیں, تب جا کے رات ہوتی ہے. تو ہمارا مسئلہ بھی یہی ہے, سورج غروب ہونے کے 13 منٹ بعد جا کے ہماری اذان ہوتی ہے. یہی وہ طریقہ ہے. اصل رات یہ ہے, رات اصل میں یہ کہلائے گی. اور روزہ بھی اسی لیے کہا گیا فصوموا الی اللیل, رات تک روزہ رکھو, نہیں اتم الصیام الی اللیل, رات تک روزہ پورا کرو. یہ بات روزے کی حد تک مکمل ہو گئی. اب اعتکاف کی حد تک ایک دو جملے ہیں, بس بات مکمل کر لیں. حج کی حد تک یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی. ولا تباشرهن وانتم عاکفون, اور خبردار دیکھو اعتکاف کی حالت میں تم اپنی ازواج کے قریب نہ جانا. فی المساجد, پرانے زمانے میں, آج بھی اب تو ہونے لگا ہے, عورتیں بھی اعتکاف میں بیٹھا کرتی تھی, مرد بھی اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے. تو پرانے زمانے میں طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ میاں بیوی بھی ایک ساتھ اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے. تو اعتکاف کے عالم میں یہ بدترین گناہ ہے. روزے کے عالم میں بھی گناہ ہے, مگر اعتکاف کے عالم میں اور بدترین گناہ ہے. اس کی پابندی آئی ہے. اس کے متعلق کہا گیا کہ اعتکاف کے عالم میں سخت پابندی ہے. تلک حدود اللہ فلا تقربوها, یہ اللہ کی معین کردہ حدود ہیں, تو خبردار ان کے قریب نہ جانا. اگر تم ان کے قریب گئے تو گڑے میں گر جانے کا امکان ہے. تو جو حدود مقرر کیے پروردگار نے روزے کے حوالے سے, اعتکاف کے حوالے سے, ان کے مسائل کے حوالے سے, ان کے قریب نہ جانا, پہلے سے اپنے آپ کو اسے دور رکھو. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس, اس طرح سے پروردگار عالم تمام لوگوں کے لیے اپنی آیتیں واضح طور پر کھول کھول کر بیان کرتا ہے. لعلہم یتقون, تاکہ یہ سب کے سب متقی بن جائیں. آغاز تھا تقوی, لعلکم تتقون, اختتام ہے تقوی, لعلہم تتقون, تاکہ یہ سب متقی بن جائیں. پورے اس تمرین اور پورے اس سیمینار یا اس پریکٹس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو تقوی کی منزل پر پہنچانا ہے, اور تقوی کی منزل پر انسان پہنچے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ پروردگار نے کیا کیا نعمتیں انسان کو عطا کر رکھی ہیں. اگر تقوی کی منزل پر ہو تو اس کو زیادہ احساس ہوتا ہے کہ کتنی نعمتیں پروردگار کی جانب سے ہیں. اور اگر انسان تقوی کی نعمت پر فائز نہ ہو سکا, چاہے نماز پڑھتا رہا, تقوی کی منزل کو حاصل نہ کر سکا, چاہے روزہ رکھتا رہا, تقوی کی منزل کو حاصل نہ کر سکا, چاہے حج کرتا رہا, تو یاد رکھیے کہ اس کے دل میں ذرہ برابر کسی طرح کا رحم پیدا نہیں ہوگا, کوئی رحم پیدا نہیں ہوگا. یہ ظالم کا ظالم رہے گا, یہ شقی کا شقی رہے گا, اور ایسا شقی رہے گا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھی ظلم کرنا پڑے تو اس سے دریغ نہیں کرے گا, چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم کرے گا. اور یہ ظلم کیا کم ہے کہ اولاد رسول پر پانی بند کر دیا جائے اور رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے العطاش العطاش کی صدائیں بلند کریں, یہ چھوٹا سا ظلم ہے. ارے ہم اپنے پڑوس کے بچوں کی اتنی سی آواز نہیں سن سکتے, اگر وہ پانی مانگے تو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے. اولاد رسول کے لیے 3 دن تک پانی بند کر دیا, اور اولاد رسول میں کیسے کیسے بچے ہیں, ایسے بچے بھی ہیں کہ جن کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے, اور اللہ کا رسول جس انداز سے مسلمانوں کو رحم کرنے کی تربیت دے کے گیا تھا اس کے مقابلے میں ان ظالموں نے کیا کیا. جب ماں کا دودھ خشک ہو گیا تو باپ نے چھوٹے سے بچے کو اٹھایا کہ لاؤ میں شاید اسے تھوڑا سا پانی پلا کر لاؤں گا, لہذا باپ اس بچے کو اٹھا کر میدان میں لایا اور فقط ایک بات ان لوگوں کے سامنے کہی کہ اے لوگوں, تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید پانی اگر تم دو گے تو میں پانی پی لوں گا, یہ بچہ دیکھو کیسے یہ تڑپ رہا ہے, جیسے مچھلی دریا سے باہر آنے کے بعد تڑپتی ہے اور کبھی منہ کھولتی ہے اور کبھی منہ بند کرتی ہے, اس بچے کی بھی یہی کیفیت ہے کہ کبھی یہ بچہ منہ سے زبان باہر نکالتا ہے, کبھی منہ کے اندر لاتا ہے, اور اس طرح سے یہ بچہ پانی کی وجہ سے تڑپ رہا ہے. کیا تمہیں رحم نہیں آتا ہے؟ اس بچے کے لیے پانی کا انتظام کر دو. عزیزان محترم, ایک اثر تو ہوا مگر بڑا عجیب اثر ہوا. یہ سارے ظالم تھے, یہ سارے شقی تھے, مگر اس کے باوجود منہ موڑ موڑ کر یہ سارے ظالم رونے لگے, یہ سارے شقی منہ موڑ موڑ کر رونے لگے, برداشت نہ کر سکے, مگر اس کے باوجود بچے کو پانی نہ دیا. ارے پانی تو نہ دیا مگر ایسا تیر بچے کی جانب پھینکا کہ فانقلب السبی علی ید الحسین, ارے بچہ حسین کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا اور حسین کی زبان سے کلمہ جاری ہوا, انا للہ و انا الیہ راجعون. على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خداوندا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، تجھے چاہردہ معصومین کا واسطہ، ہمارے اس قلیل سے توسل کو قبول فرما. پروردگارہ، حاضرین محفل، بانیان محفل اور تعاون کرنے والے تمام افراد، ان تمام کو آفات سماوی و ارضی سے محفوظ فرما، ان کی جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم شرک و کفر کو سر نگو فرما. پروردگارہ، ماہ صیام کی ساری برکتوں اور سعادتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ، قرآن مجید کے تمام مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ، ہمارے بچوں کے دلوں میں بھی آل محمد کی محبت پیدا کر دے، ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شامل فرما اور حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک سورہ فاتحہ کی التماع سے حاجی فدا حسین غلام حسین بھوجانی، غلام حسین عبدالحسین، عبدالحسین جعفر علی واڈی والا، فدا حسین وزیر دام جی، زیور دام جی، خیر النساء بنت غلام حسین حافظ، عارف علی راشد، باقی تمام مرحومین مرحومات اور بالخصوص آپ تمام صاحبان امام کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینهم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین.